نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم
أما بعد، فقال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب استحباب إعادة السلام على من تكرر لقاؤه على قرب بأن دخل ثم خرج ثم دخل في الحال أو حال بينهما شجرة ونحوها. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في حديث المسيء صلاته أنه جاء فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى فعل ذلك 3 مرات، متفق عليه. وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. رواه أبو داود. یہ ایک نیا باب ہے، اور اس میں حضرت امام مصنف علیہ الرحمہ نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی 2 حدیثیں نقل فرمائی ہیں، اور ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ 2 مسلمان جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو سلام کرنا مستحب ہے، اور یہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور یہ سنت ایسی ہے کہ 2 مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے ملیں تو سلام کرے، اور سلام کرنے کے بعد چند لمحوں کے لیے بھی ایک دوسرے سے الگ ہوں اور پھر دوبارہ ملاقات ہو تو پھر سلام کرنی چاہیے. یعنی اتنی اہم سنت ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. مثال کے طور پر 2 شخص یہاں ملے، السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو سلام کب کی جاتی ہے؟ 2 شخص آپس میں ایک دوسرے کو سلام کب کریں؟ ایسا تو نہیں ہے نا کہ ہم ایک دوسرے کو سلام کر چکے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ہم یہ خیال کریں کہ اس پر 30 نیکیاں ملی ہیں تو چلو دوبارہ میں کہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو سلام کی کوئی جگہ ہوگی نا. تو سلام کی جگہ یہ ہے کہ جب 2 مسلمان ایک دوسرے سے الگ ہونے کے بعد ملیں تو سلام کرنا چاہیے. جیسے ایک شخص کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، مہمان ہے، اور سلام ہو گئی دونوں کی آپس میں، السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اب وہ اندر چائے کے لیے کہنے کے لیے گیا، اب دونوں الگ ہو گئے، اور 3 منٹ میں واپس آ گیا کچن میں سے، تو پھر دوبارہ سلام کی جگہ ہو گئی. اب کرے گا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس پر ہمارا عمل نہیں ہے. الگ ہونے کے بعد ملنے پر سلام، اول تو یہ کہ سلام میں کوتاہی اتنی ہے کہ آپس میں ملنے پر بھی مسلمان ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، یعنی 24 گھنٹے کے بعد ملتے ہیں تو بھی سلام نہیں کرتے، ہائے ہاو آر یو، کیسے ہو. اور اگر 2 میں سے کوئی 1 آدھ سلام بھی کرتا ہے تو دوسرے وعلیکم السلام کہنا ضروری نہیں سمجھتے. یہاں تو یہ سکھلایا جا رہا ہے کہ سلام کی اتنی زیادہ تاکید ہے اور یہ اتنی اہم سنت ہے کہ اس کے لیے موقع تلاش کرنا چاہیے کہ کب میں دوبارہ سلام کر سکوں. اب وہ چائے کا کہنے کے لیے گیا, واپس آئے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دونوں سیپریٹ ہو جائے ایک دوسرے سے اور پھر دوبارہ ملاقات ہو تو سلام. اب ہم کسی کو مسجد سے باہر ملیں گے, السلام علیکم, وعلیکم السلام, اور وہ جس کو سلام کیا ہے وہ پھر دکان میں چلا گیا سامنے والی. اب وہ دکان میں سے جب نکلے گا تو اس کی نظر ہم پہ پڑے گی, ہماری نظر اس پہ پڑے گی, مگر ہم سلام نہیں کریں گے, اس لیے کہ مسئلہ معلوم نہیں ہے نا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سلام تو ہو گئی, نہیں, سیپریٹ ہو گئی تو اب سلام کر سکتے ہیں. تو کوئی درخت ہمیں سیپریٹ کرے, کوئی پردہ یا کرٹن ہمیں الگ کرے, کوئی پلر یا کوئی ستون ہمیں تھوڑی دیر کے لیے الگ کرے, اور پھر اس کے بعد دوبارہ آمنا سامنا ہو تو اب دوبارہ سلام مشروع ہے, دوبارہ سلام مستحب ہے. تو حضرت امام مصنف علیہ الرحمہ یہی بات ہمیں بتلا رہے ہیں کہ سلام کو دوبارہ لوٹانے کا مستحب ہونا, علی من تکرر لقاؤہ علی قرب, اس شخص پر جس کی ملاقات تھوڑے ہی وقفے پر بار بار ہو, تھوڑے ہی وقفے پر بار بار ہو. بھائی جاؤ ذرا پانی لے آؤ, پانی لینے کے لیے گیا بچہ, باپ اندر کمرے میں بیٹھا ہوا ہے, اب جب پانی لے کر گئے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, پھر کہا کہ بیٹا میرے لیے پان لے آؤ ذرا, جاؤ اندر کچن میں سے, پھر گیا تو پھر داخل ہو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, بیٹا ٹیشو نظر نہیں آ رہا ہے, اب پھر گیا تو واپس آئے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی تعلیم سے بھی ثابت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی تعلیم سے بھی ثابت ہے. پریکٹیکلی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھلایا ہے اور وربلی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھایا ہے. اور حضرت امام مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ قریب مدت تھوڑے وقفے کے بعد بار بار ملنے کا کیا مطلب, تو کہتے بے ان دخل, اس طور پر کہ وہ کسی جگہ داخل ہو جائے, داخل ہوتا ہے کمرے میں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا, ثم خرج, پھر وہ نکل گیا کسی کام کے لیے, ثم دخل فی الحال, اور فوراً ہی پھر دوبارہ داخل ہو گیا. مثال کے طور پر سلام کر کے نکل گیا کہ بس اب جا رہا ہوں انشاءاللہ کل ملیں گے, اور پھر بھول گیا کہ کوٹ تو اندر رہ گیا ہے, اب اندر واپس آئے تو پھر سلام. تو نکلا آیا, نکلا آیا, سیپریٹ کر دے دونوں کو, بیچ میں کوئی ایسی چیز آ جائے جس سے وہ ایک دوسرے کو دیکھ نہ سکیں, بس اب دوبارہ اگر ملاقات ہوگی چاہے دو سیکنڈ میں ہو تو سلام مشروع ہے, سلام مستحب ہے, دوبارہ سلام کر سکتے ہیں. یا یہ دوسری مثال کہ ان دونوں کے درمیان درخت یا درخت کے مانند کوئی چیز آڑ میں آ جائے, حائل ہو جائے, جیسے یہاں ہم ملے, یہاں اس ستون کے اس طرف ملے, السلام علیکم وعلیکم السلام, اور پھر الگ ہوئے اور چلتے چلتے ایک جو ہے وہ کچھ شیلف میں کچھ دیکھنے کے لیے گیا, کچھ رکھنے کے لیے گیا, آپ ادھر سے جا رہے ہیں وہ ادھر سے, تو تھوڑی دیر کے لیے یہ بیچ والا ستون جو ہے وہ آپ کو سیپریٹ کر دے گا, اب دوبارہ آپ ایک دوسرے کی طرف دیکھو تو دوبارہ آپ سلام مشروع ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہنے کا منشا یہ ہے کہ یہ سلام کی جو ایک نعمت اللہ تعالی شانہ کی طرف سے ہمیں ملی ہے, اس کی ہمیں اہمیت سمجھنی چاہیے, اس کے فوائد ہمیں سمجھنے چاہیے کہ کتنے فوائد ہیں, اور جب سمجھ میں آ گیا کہ بہت اہم چیز ہے اور اس کے بہت فائدے ہیں تو ظاہر ہے کہ دل خود چاہے گا کہ بھئی میں بار بار موقع حاصل کروں سلام کا, اور جب یہ دل میں بات بیٹھ جائے گی تو پھر پتہ چل جائے کہ موقع کب آتا ہے سلام کا, تو کہ سیپریشن کے بعد جب دوبارہ ملے تو بار بار پھر سلام ہوگی انشاءاللہ. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو سب سے پہلی حدیث ہے, وہ حضرات محدثین کے یہاں حدیث الموسیء صلاته کے نام سے مشہور ہے, یعنی یہ اس شخص کی حدیث, اس شخص کے واقعے والی حدیث جو اپنی نماز میں غلطی کرتا تھا. تو ہوا اس میں یہ کہ ایک شخص آیا مسجد نبوی میں, اور مسجد نبوی میں آ کر اس نے دو رکعت تحیت المسجد پڑھی، اور اس کے بعد وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نے سلام کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا، اور سلام کا جواب دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوٹ جاؤ اور دوبارہ اپنی دو رکعت تحیت المسجد کو پڑھو، اس لیے کہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں، نہیں تمہاری نماز جو ہے وہ صحیح نہیں ہوئی، تمہاری نماز، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں، یعنی نماز تو ہو گئی، نماز تو ہو گئی، مگر تم نے جو غلطی نماز میں کی ہے وہ ایسی غلطی ہے کہ نماز کا ویلیو اتنا کم ہو گیا کہ یہ گویا نماز تم نے پڑھی ہی نہیں، یہ نماز پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہے، سر سے تو اتر گئی نماز، ادا ہو گئی، ادا ہو گئی، مگر نماز کے جو فائدے ہونے چاہیے تھے، نماز کے جو فائدے ہونے چاہیے تھے کہ نماز کا ثواب ملتا، نماز سے اللہ کا قرب ملتا، روحانیت میں اضافہ ہوتا، دل کو غذا ملتی، یہ کچھ نہیں ملا، یہ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، بھئی کیوں، اس نے کیا غلطی کی تھی؟ تو حدیث میں آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بتلایا، وہ بھیجا، وہ جا کر کے دوسری مرتبہ آیا، پھر بھیجا، تیسری مرتبہ آیا، اور پھر تیسری مرتبہ اس نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بار بار بھیج رہے ہیں کہ تم جا کر کے نماز پڑھو، اس لیے کہ تمہاری نماز کامل نہیں ہوئی، تو میں تو ایسی ہی نماز پڑھنا جانتا ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ مجھے کس چیز کو درست کرنے کے لیے فرما رہے ہیں۔ ایک شخص کمرے میں داخل ہو گیا سلام کیے بغیر، تو مربی کیا کرے گا، تربیت کرنے والا جو مربی ہوتا ہے، باپ ہے یا استاد ہے یا بڑا ہے، وہ مربی کیا کرے گا کہ آپ کو کمرے میں داخل ہونا نہیں آتا، جاؤ باہر جاؤ، پھر آؤ اندر، اور بتلاتا نہیں کہ غلطی کیا ہوئی ہے۔ اب یہ شخص باہر جاتا ہے تو سوچتا ہے کہ میری کیا غلطی ہوئی ہے، تو اسے تنبہ ہو جاتا ہے کہ اچھا میں سلام کیے بغیر داخل ہو گیا، تو پھر وہ اندر کمرے میں آ گیا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن اسے اگر علم ہی نہیں ہے کہ سلام، کمرے میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرنا ہے، تو اسے سو مرتبہ بھی آپ باہر بھیجیں گے وہ سلام کیے بغیر ہی اندر داخل ہوگا۔ تو یہ صاحب جو آئے تھے وہ دیہات میں رہنے والے تھے، باہر تھے، گاؤں میں رہتے تھے، اور گاؤں میں رہنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کو علم حاصل کرنے کے اتنے مواقع نہیں ملتے تھے جو مدینہ منورہ میں رہنے والوں کو ملتے تھے۔ تو جب یہ آتے تھے تو سوالات بھی بہت عمدہ عمدہ پوچھتے تھے، ذہین ہوتے تھے، تو اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین فرماتے ہیں کہ ہم ذرا سوال پوچھنے میں احتیاط کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسا کوئی سوال ہم پوچھ لیں جو طبیعت مبارکہ پر گرا گزرے، شاک گزرے، جن کا روحانی اعتبار سے بڑے لوگوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، وہ ڈرا کرتے ہیں کہ کہیں ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو ان کی طبیعت کے خلاف ہو اور ان کو تکلیف ہو اور اس تکلیف کے نتیجے میں اللہ ناراض ہو جائے۔ تو یہاں تو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے لوگ بھی ڈرا کرتے تھے، جن کو آخرت کی فکر ہوتی ہے وہ ڈرنے والے ہوتے ہیں، اور جن کو آخرت کی فکر نہیں ہوتی وہ بے باگ ہوتے ہیں، بے باگ، ہر کسی کے سامنے منہ کھولتے ہیں اور جو جی میں آتے ہیں بولتے ہیں، اور اسے اپنا کمال سمجھتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے عالم ہیں اور یہ اتنے بڑے بزرگ ہیں اور یہ ہماری بستی کے اتنے بڑے شخص ہیں، ان کے سامنے کوئی نہیں بول سکتا مگر میں جو چاہے بول سکتا ہوں، بلکہ بعض دفعہ تو اپنی بڑائی جتانے کے لیے لوگوں کے سامنے ایسی باتوں کا ذکر کرتے ہیں جس کا وجود بھی نہیں، کہ میں ان سے ملا تھا تو میں نے ان کو یہ کہا تھا اور یہ کہا تھا اور یہ کہا تھا، حالانکہ ایسا ہوا ہی نہیں ہے، مگر پھر بھی لوگ اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں جو سمجھدار اور فقیہ لوگ تھے، فقیہ، ہر جگہ کے اوپر دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، فقیہ سمجھدار اور کچھ جو ہے بے سمجھ. تو بے سمجھ لوگ بہت سی حرکتیں بے سمجھی میں کرتے ہیں اور اسے وہ کمال سمجھتے ہیں کہ دیکھو ہم نے وہ کام کیا جو یہ نہیں کر سکے, ہم نے وہ کام کیا جو یہ نہیں کر سکے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے حضرات بولنے میں بہت احتیاط کرتے تھے کہ کہیں ایسی بات ہماری زبان سے نہ نکل جاوے جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر اثر پڑے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی دیہاتی آتا تھا تو ہم بہت خوش ہوتے تھے. دیہاتی جبکہ عقل مند ہو, کیوں خوش ہوتے تھے؟ اس لیے خوش ہوتے تھے کہ یہ باہر سے آیا ہوا ہے تو یہ سوال پوچھے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے علمی موتی ظاہر ہوں گی, اور یہ سوال پوچھے گا اور سوال پوچھنے میں غلطی کرے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوں گے, اس لیے کہ یہ دیہاتی ہے اور اس سے اس قسم کی غلطی کی توقع کی جاتی ہے. ایسا ہی جیسا کہ آپ کے گھر میں اگر ہم آئیں اور آپ ہماری ٹوپی کو اچھالیں تو ہمیں ناراضگی ہوگی کہ یار عجیب آدمی ہے, لیکن آپ کا بچہ ہماری گود میں بیٹھ جاوے اور ہماری داڑھی بھی کھینچے اور ٹوپی بھی اچھالیں تو ہمیں کچھ تکلیف نہیں ہوگی, اس لیے کہ بچہ ہے. تو بچے سے تو یہی توقع کی جاتی ہے. تو یہاں مدینہ منورہ میں رہنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین مزاج نبوی سے واقف, تو ان کو تو ہر چیز کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے, کہیں ایسی بات نہ کر دیں جو نہیں کرنی چاہیے. اور وہ باہر سے جو آتا ہے کہ بھائی چلو کوئی بات نہیں, باہر سے آیا ہوا ہے بیچارہ ان پڑھ ہے, اسے جو تو برداشت کر لی جاتی. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ بزرگوں کے یہاں بھی جب کوئی دیہاتی آ کر کے کوئی اس قسم کی بات کرتا تھا تو اس کی وہ پکڑ نہیں ہوتی تھی جو حاضر باش کی پکڑ ہوتی تھی, تو کہتے ہیں کہ ہم خوش ہوتے تھے. تو یہ صاحب آئے باہر سے اور ظاہر ہے کہ ان کو وہ مواقع نہیں ملتے تھے, تو نماز پڑھی دو رکعت تحیت المسجد, اور دو رکعت پڑھنے کے بعد سلام کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور پھر ارشاد فرمایا کہ جاؤ دوبارہ جاؤ اور دوبارہ جا کر کے دو رکعت نماز پڑھو, اس لیے کہ تم نے جو نماز پڑھی ہے وہ نماز کہلانے کے قابل نہیں ہے. غلطی کیا ہوئی تھی؟ غلطی یہ ہوئی تھی کہ نماز میں تعدیل ارکان کو چھوڑ دیا تھا. تعدیل ارکان, ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تعدیل ارکان فرض نہیں ہے مگر واجب ہے, اور دوسرے ائمہ رحمہم اللہ تعالی کے نزدیک تعدیل ارکان فرض ہے. وہ اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوٹ جاؤ اور دوبارہ اپنی دو رکعت کو دہراؤ, اس لیے کہ تمہاری نماز ہوئی ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ تعدیل ارکان تم نے چھوڑ دیا. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم دوبارہ لوٹ جاؤ اور جا کر کے نماز پڑھو, اس لیے کہ تمہاری نماز ہو تو گئی ہے مگر ایسی ہوئی ہے کہ جس کو نماز کہا نہیں جا سکتا, ملا کچھ نہیں تم کو, تو دوبارہ پڑھو تاکہ تم کو کچھ مل جاوے. اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہے ہیں کہ اگر کوئی تعدیل ارکان کو چھوڑتا ہے تو وہ نماز اتنی نکمی ہے اور اتنی ردی ہے کہ واجب الادا ہے, دوبارہ پڑھو, لیکن نہیں پڑھے گا تو آخرت میں سوال نہیں ہوگا, سر سے اتر جائے گی مگر فائدہ کچھ نہیں ہوگا. فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ, دوبارہ نماز پڑھ, اس لیے کہ تُنہیں نماز پڑھی ہی نہیں. یہ ایک علمی بات ہے مگر میں آپ حضرات کو یہ اس لیے بتلا رہا ہوں کہ تاکہ آپ حضرات کو احساس ہو کہ حدیثوں کو سمجھنا اور قرآن کو سمجھنا ہمارا اور آپ کا کام نہیں ہے, یہ علماء کا کام ہے, اور علماء بھی بڑے بڑے حضرات کی تعلیمات کی روشنی میں سمجھتے ہیں اور پھر ہمیں سمجھاتے ہیں. تو قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی کوشش تو کرنی چاہیے مگر علماء کے ساتھ بیٹھ کر. دیکھو صاف الفاظ ہے کہ تم دوبارہ لوٹو اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی, یعنی نماز پڑھی ہی نہیں تم نے, یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ بغیر وضو کی نماز پڑھی. تو وہ حضرت کہتے ہیں کہ تعدیل ارکان فرض, اور اس نے چونکہ فرض چھوڑا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز ہوئی ہی نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں, تعدیل ارکان واجب ہے اور واجب چھوٹ جانے سے وہ نماز بہت نکمی ہو گئی, بہت کمزور درجے کی ہو گئی, اور واجب الادہ ہے لیکن نہیں پڑے گا تو سر سے اتر جائے گی. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں جو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں, اس کا لٹرل میننگ نہیں ہے, فَإِنَّكَ لَمْ تُسَلِّ، نماز پڑھی ہی نہیں، یہ لٹرل میننگ نہیں ہے اس کا، اس کا معنی یہ ہے، یہ میٹافوریکل ٹرم ہے کہ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ نماز نہیں پڑھی، اور یہ ایسا ہی جیسا کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر دیکھیے کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، کہ مسجد کے پڑوس میں رہنے والے کی نماز مسجد کے علاوہ گھر میں نہیں ہوتی. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان حضرات سے پوچھتے ہیں دوسرے ائمہ سے کہ اگر کوئی مسجد کے پڑوس میں رہنے والا اپنے گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے تو نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں ہو جاتی ہے، کہ حدیث میں تو منع ہے. تو کہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کامل نہیں ہوتی، بہت کمزور ہوتی ہے، ثواب نہیں ملتا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ یہاں پر بھی وہی بات ہے، یہاں پر بھی وہی بات ہے، فصلی فإنک لم تصلی، لوٹو اس لیے کہ تمہاری نماز بہت کمزور ہوئی ہے، دوبارہ پڑھو. اور خیال یہ تھا، خیال یہ تھا کہ یہ سمجھ جائے گا کہ کیا غلطی ہوئی ہے تو اچھی طرح پڑھے گا. اور تعدیل ارکان کا کیا معنی؟ تعدیل ارکان کا معنی یہ کہ قیام میں تو کوئی جلدی نہیں کرتا، اسے کہ سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنی ہوتی ہے، اور فرض نماز کی دو رکعت کے بعد کی رکعتوں میں بھی سورہ فاتحہ، تو کوئی اللہ اکبر کر کے اللہ اکبر سیدھا نہیں چلا جائے گا، کھڑا رہے گا. تو قیام میں ہر مسلی موشن لیس ہو جاتا ہے، مگر رکو میں نہیں ہوتا، سجدے میں نہیں ہوتا. اور خاص طور پہ دو سجدوں کے درمیان اور رکو سے کھڑا ہونے کے بعد موشن لیس ہو جانا، یعنی نقل و حرکت بالکل رک جانا، یہاں تک کہ ہر جوائنٹ اپنی اپنی جگہ پہ رک جاوے، یہ ہے تعدیل ارکان. سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا ولک الحمد. یہ ربنا ولک الحمد آپ کب بولیں؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر سیدھے کھڑے ہو جائیں تب بولیں ربنا ولک الحمد. اور جب ربنا ولک الحمد بولیں اس کے بعد کہیں گے اللہ اکبر. جب اندر چلے جائیں پھر بولیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کر بالکل بیٹھ جائیں، اور بیٹھنے کے بعد سانس لے سکے اتنی دیر ٹھہر کر پھر کہیں گے اللہ اکبر. اب ہمارا کیا ہے کہ ایک طرف تو ایک پوسچر سے دوسرے پوسچر میں منتقل ہو رہے ہیں، اور چونکہ اب معلوم ہی ہو گیا ہے کہ ہر پوسچر میں کیا پڑھنا ہے تو وہ قرآن چلتی ہی رہتی ہے، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا ولک الحمد، اللہ اکبر. تو یہ موشن جو ہے وہ بالکل کنٹینیوس چلتا رہتا ہے، اور سبحان ربی العلیٰ کبھی کبھی اٹھ کر کے ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے، وہ ٹھہرنے کے بعد نہیں. تو جہاں تک تشہد کا تعلق ہے اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں، اس سے کہ تشہد اتنا لمبا ہے کہ آدمی موشن لیس ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے. قیام کا بھی پرابلم نہیں، پرابلم کس کا ہے؟ رکو سجدہ. اور اس سے بھی زیادہ پرابلم کس کا ہے؟ قوم اور جلسہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرم رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کیا فرماتے ہیں کہ قیام اور تشہد یہ دونوں چیزیں لمبی ہوتی تھی، ان کے علاوہ باقی چار چیزیں تقریباً تقریباً برابر ہوتی تھی. اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہ جتنی دیر سبحان ربی العظیم میں لگی تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد بھی اتنی ہی دیر ٹھہرتے تھے، اور دو سجدوں کے درمیان بھی تقریباً اتنا ہی ٹھہرتے تھے. تو اس کے لیے بھائی آسان طریقہ کیا ہے؟ آسان طریقہ یہ کہ ذہن میں یہ بات بٹھاؤ، ذرا اٹینشن رکھو کہ قیام میں کھڑے ہیں تو جاؤ اللہ اکبر. ہمارے یہاں تکبیر میں مستحب طریقہ کیا ہے کہ ایک رکن سے دوسرے رکن تک تکبیر کو کھینچو، یعنی یہ رکو میں چلے گئے اور رکو میں جا کر اللہ اکبر، نہیں، یہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ مستحب نہیں ہے. ہمارے یہاں کیا ہے؟ اللہ اکبر، یعنی وہاں سے شروع ہو اور رکو تک رہے. سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا ولک الحمد، اللہ اکبر، یعنی قومہ سے لے کر سجدے تک وہ تسبیح رہے. اور دوسرے ائمہ کے یہاں نہیں، مختصر. اسی لیے حرمین شریفین جب ہم جاتے ہیں تو وہاں کے ائمہ کی تکبیر بہت مختصر ہوتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور وجہ اس کی کیا ہے؟
ہمارے یہاں اقتداء کا مطلب یہ ہے، ہمارے یہاں اتباع، اقتداء اور فالوئنگ کا مطلب یہ ہے کہ امام کے ذرا پیچھے رہ کر ساتھ ساتھ چلے، یوں ساتھ ساتھ. اور ان کے یہاں کیا ہے، ان کے یہاں اقتداء اور اتباع کا مطلب یہ ہے کہ امام ایک رکن سے دوسرے رکن میں چلا جائے، جب وہ چلا جائے اس کے بعد آپ دوسرے رکن میں جائے. اس لیے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد، تو اوپر ہی سے امام شروع کر دیتا ہے اللہ اکبر، تو سارے مصلی ساتھ جاتے ہیں. اور ان کے یہاں کیا ہوتا ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کے بعد پہلے امام چلا جاتا ہے اور امام سجدے میں سر رکھ دیتا ہے، اس کے بعد وہ بولتا ہے اللہ اکبر، تو اس کے بعد سارے مصلی جاتے ہیں. ہمارے یہاں جب امام کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو مقتدی بھی ساتھ ہی چلتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ، ان کے یہاں کیا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب جا کر کے مقتدی شروع کریں گے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ہمارا اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ائمہ کا اختلاف ہے اس میں کہ فالوئنگ کو کیا کہتے ہیں. فالوئنگ مفتی سعید احمد پالن پوری صاحب دامت برکاتہم بہت ہی صاحب علم بزرگ ہیں، ہمارے بڑے صاحب علم بزرگوں میں سے اللہ نے بہت علم عطا فرمایا ہے اور سمجھانے میں بھی بہت ماہر. تو حضرت ایک مرتبہ یہاں تشریف لائے تھے، دارالعلوم لیسٹر میں تشریف فرما تھے، میں بھی ملنے کے لیے پہنچا تو ایک عام آدمی وہ عمرے سے آیا ہوا تھا، تو اس نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت ابھی میں عمرے کے لیے گیا تھا، تو ہم لوگ تو سلام امام کے ساتھ ہی پھیر دیتے ہیں اور وہ حضرات بیٹھے رہتے ہیں اور امام جب دونوں سلام سے فارغ ہو جاتے ہیں پھر سلام کر پھیرتے ہیں. تو میرے دل میں خیال آیا کہ حضرت ایسا جواب دے دیں گے کہ آپ وہ کرو جو آپ کو سکھلایا گیا ہے، یہ علمی بحث ہے، یہ آپ نہیں سمجھ پائیں گے. مگر حضرت نے اسے سمجھایا اور حضرت نے اسے یہ کہا کہ اصل میں ہمارا اور دوسرے ائمہ کا اختلاف ہے اس میں، اور اختلاف یہ ہے کہ فالوئنگ کا مطلب کیا ہے. مقتدی کو چاہیے کہ امام کو فالو کرے. تو میں یہاں سے مسجد بخاری اگر جاؤں اور میں تم کو ایسا کہوں کہ میں مسجد بخاری جا رہا ہوں مجھے فالو کیجئے، تو ایک شکل تو یہ ہے کہ آپ میرے پیچھے پیچھے چل کر مسجد بخاری تک آئیں گے، اور دوسری شکل یہ ہے کہ آپ انتظار کریں گے، گھڑی میں دیکھتے رہیں گے اور 7 منٹ کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مفتی صاحب اب مسجد بخاری پہنچ گئے ہوں گے، اس کے بعد آپ یہاں سے شروع کریں گے اور مجھے فالو کریں گے. تو فالو کرنا کس کو کہتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ پہلی شکل کو. تو کہا امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں اور دوسرا ائمہ دوسری شکل کہتے ہیں. دیکھو کتنی باریک باریک چیزیں ہیں، فقہا کیسے استدلال کرتے ہیں اور کیوں اختلافات ہوتے ہیں. یہ اصل میں یہ بات آپ کے کام کی اصل نہیں ہے، مگر اس لیے سمجھانا پڑتا ہے کہ دو وجہ سے، ایک تو یہ کہ آج کل لوگ بخاری اٹھا لیتے ہیں، حدیث کی کتاب اٹھا لیتے ہیں، ترجمہ اٹھا لیتے ہیں، اور بہت سی کتابوں میں تو ٹرانسلیشن صحیح بھی نہیں ہوتا. اور ٹرانسلیشن صحیح ہوتا ہے تو بھی ایمبیگیوس ہوتا ہے، اس لیے کہ کسی بھی زبان کو جب دوسری زبان میں آپ ڈھالتے ہیں تو ٹرانسلیشن کرنے والا اس زبان کو بھی جانتا ہے، اس زبان کو بھی جانتا ہے، تو اسے ایسا فیل ہوتا ہے کہ میں نے اس کو منتقل کر دیا ہے، مگر جو صرف ایک زبان جانتا ہے وہ سمجھ نہیں پائے گا، وہ سمجھ نہیں پائے گا. ٹرانسلیشن کرنے والے کے سامنے تو وہ دوسرا وہ ایسا سمجھتا ہے کہ میں نے میننگ کو منتقل کر دیا ہے، مگر جو صرف اس کو پڑھے گا. ایک تو یہ، اور دوسری وجہ کیا ہے یہ بتلانے کی، یہ بتلانے کی کہ تاکہ آپ حضرات کو احساس ہو کہ ہمیں علماء کے پاس بیٹھنے کی بہت ضرورت ہے. علم کے بغیر آپ دین پر عمل کیسے کر سکیں گے؟ دین کس کو کہتے ہیں؟ دین، ہم دین پر چل کر آخرت کی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دین کس کو کہتے ہیں؟ دین علم قرآن علم حدیث سے ہٹ کر تو کوئی دین نہیں ہے نا. اب جب علم قرآن اور علم حدیث میں اضافہ ہی نہیں ہو رہا ہے تو دین میں اضافہ کیسے ہوگا؟ حلال حرام جائز نہ، ہمارے پاس تو اتنا ہی علم ہے جتنا 10 سال پہلے تھا، اضافہ ہی نہیں ہو رہا ہے تو ہمارے اندر جذبہ کتنا ہی کیوں نہ بڑھ جائے، جذبے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اس پر عمل کرنے کے لیے علم نہیں ہوگا. میں نے ایک جگہ پر مثال دے کر کے سمجھایا کہ ایک شخص کے اندر دعوت و تبلیغ میں جا کر جذبہ پیدا ہو گیا کہ یار مجھے نماز بہت پڑھنی ہے، نماز بہت اچھی چیز ہے، خوب پڑھنی ہے. یا وہ اپنے شیخ کے پاس خانقاہ میں گیا، اور خانقاہ میں رہ کر کے اس کو جذبہ اٹھا کہ مجھے نمازیں بہت پڑھنی ہیں، یا یہ کہ وہ عمرے میں چلا گیا، عمرے سے آنے کے بعد اسے جذبہ پیدا ہو کہ مجھے نمازیں بہت پڑھنی ہیں، مگر اسے پتا نہیں ہے کہ ایک نماز ایسی ہے جس کا نام اشراق ہے، پتا ہی نہیں ہے اسے کہ اشراق ایگزسٹ، اشراق کا علم ہی نہیں ہے اسے، پتا نہیں کہ ایک نماز ایسی ہے جس کا نام چاشت ہے، اسے پتا ہی نہیں کہ ایک نماز ایسی ہے جس کا نام اوابین ہے، اسے پتا ہی نہیں کہ ایک نماز ایسی ہے جسے تہجد کہتے ہیں، پتا ہی نہیں اسے، اسے یہ علم نہیں ہے کہ 24 گھنٹے میں سوائے ان اوقات کے جن میں نفل پڑھنا ممنوع ہے آدمی جتنی نفل پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، یہ علم نہیں ہے اس کو، جذبہ تو بہت ہے، اب وہ ظہر کی نماز کے لیے آئے گا تو 4 سنت پڑھے گا، 4 فرض پڑھے گا، 2 سنت پڑھے گا، 2 نفل پڑھے گا، اور دل دل میں سوچے گا کہ یار اور بھی پڑھ سکتا تو اچھا ہوتا، اور بھی پڑھ سکتا تو، دیکھو جذبہ ہے، علم نہیں ہے تو نہیں عمل نہیں کر سکے گا، جذبہ کتنا ہی پیدا ہو جائے جب تک آپ کے پاس علم نہ ہو اس وقت تک وہ جذبہ بیکار ہے، اس لیے آپ کر ہی نہیں سکتے۔ تو اس لیے میرے بھائیو یہ قرآن اور حدیث کے دروس کے جو سلسلے ہوتے ہیں اس میں بڑے فوائد ہوتے ہیں، کتنی چیزیں دیکھو سیکھنے کو ملتی ہے جو ہمیں پہلے معلوم نہیں تھی۔ تو یہ صاحب جو ہے یہ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم لوٹ جاؤ اور نماز پڑھو، کیوں؟ اس لیے کہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں، تمہاری نماز ہوئی ہی نہیں، تو ان حضرات نے کہہ دیا کہ فرض ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ کا مطلب یہ کہ تمہاری نماز کامل نہیں ہوئی، بہت نکمی ہوئی، نہ پڑھنے کے برابر، اور جب کہا جائے کہ جاؤ تو آدمی کو احساس ہو جاتا ہے کہ میری یہ غلطی ہوئی ہے، مگر وہ دیہاتی تھا، وہ صحابی رضی اللہ عنہ دیہاتی تھے، ان کو سمجھ میں نہیں آئے کہ کیا غلطی ہوئی، تو فرج وہ لوٹ گئے، فصلا اور نماز پڑھی انہوں نے، ثم جاء پھر وہ دوبارہ آئے دوسری مرتبہ، فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر سلام کیا، یہ دیکھو بتلا رہے ہیں، وہ چلے گئے اور جا کر کے واپس آئے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ان کو کہا کہ جاؤ نماز پڑھو، وہ گئے اور نماز پڑھ کر پھر آئے، تو کوئی سیپریٹ کرنے والی چیز تو تھی نہیں، تو دوسری مرتبہ سلام نہیں کرنا چاہیے تھا؟ تو جواب یہ ہے کہ مسجد نبوی کا اگلا حصہ آپ آج بھی دیکھ رہے ہیں، اور اس میں اس زمانے میں جتنے ستون تھے اتنے ہی اس زمانے میں بھی ہے، دیکھو شارحین کیسے کیسے سمجھاتے ہیں ہمیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں سے کہا کہ جاؤ جا کر 2 رکعت نماز پڑھ کر کے آؤ، تو وہ ایسی جگہ پر گیا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے درمیان ایک ستون آ گیا تھا، اور اب چونکہ ستون آ گیا تو دوبارہ جب آئے تو انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ ارجع فصل فانک لم تصل، جاؤ بھائی دوبارہ نماز پڑھو، اس سے کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ حتی فعل ذلک 3 مرات، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا 3 مرتبہ کیا، 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے آ کر کے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جیسی نماز جانتا ہوں ویسی پڑھ چکا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہوئے اور ان کو نماز پڑھ کر دکھائی، نماز پڑھ کر دکھائی۔ کیا پتا چلا اس سے؟ اس سے پتا یہ چلا کہ جو بڑے ہیں ان کو اپنے چھوٹوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنی چاہیے، اور نظر رکھ کر ان کی تربیت پیار محبت سے کرنی چاہیے، ڈانٹ ڈپٹ سے کام نہیں لے گا کہ بھئی جاؤ دوبارہ جا کر کے نماز پڑھو، تم نے نماز جاؤ دوبارہ جا کر نماز پڑھو، اور پھر شفقت کتنی تھی کہ دوبارہ نماز پڑھ کر کے دکھائی۔ دوسری ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ مسجد میں جب داخل ہوں اور اس وقت مسجد میں بیٹھنے والے حضرات کسی ایسے کام میں مشغول نہیں ہے کہ ان کو سلام نہیں کرنا چاہیے، جیسے تلاوت میں مشغول نہیں ہے، وہاں فرض کر لو کہ ایک جماعت وہاں بیٹھی ہوئی ہے اور وہ جماعت آپس میں بیٹھی ہوئی ہے اور آپ جو ہے مسجد میں داخل ہو گئے، تو ایسے ہی مشورہ ہو رہا ہے یا کچھ بات چیت میں لگے ہوئے ہیں شرعی حد میں رہ کر، تو سلام کریں گے نا آپ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مگر اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد 2 کام کرنے کے ہیں جب کوئی بیٹھا ہوا ہو، تو ایک تو ہے کہ ان کو سلام کریں، اور دوسرا ہے کہ اللہ کو سلام کریں۔ اللہ کو سلام کرنے کا مطلب یہ کہ اللہ کے گھر کو، اور اللہ کے گھر کو سلام کیا جاتا ہے تحیت المسجد سے۔ تو اس حدیث سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ اللہ کا حق مخلوق کے حق سے مقدم ہے، اس لیے کہ وہ صاحب داخل ہوئی اور داخل ہو کر سب سے پہلے کیا گیا، 2 رکعت تحیت المسجد پڑھی اور پھر جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ تو جو تحیت المسجد پڑھنے والے ہیں انہیں پہلے تحیت المسجد پڑھنی چاہیے اور پھر دوسروں کو سلام کرنا چاہیے. تو اس سے بھائی ایک بات یہ معلوم ہو گئی کہ بار بار تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد بھی سلام کیا جا سکتا ہے. اور دوسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ایک اپنے بھائی سے ملاقات کرے ملے تو چاہیے کہ سلام کرے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور سلام کرنے کے بعد اگر ان دونوں کے درمیان کوئی درخت یا کوئی دیوار یا کوئی چٹان راک حائل ہو جائے پھر دوبارہ اس سے ملے, ملاقات کر لی اور چلتے چلتے بیچ میں درخت آ گیا اور یوں ہو گئے, بیچ میں چٹان آ گئی اور یوں ہو گئے, بیچ میں کوئی دیوار آ گئی اور یوں ہو گئے, تو پھر دوبارہ جب ملاقات ہو تو فلیسلم علیہ چاہیے کہ اس کو دوسری مرتبہ بھی سلام کرے. تو اس سے بھائی آج ہمیں یہ پتا چلا کہ بار بار سلام کرنا چاہیے اور سلام کی بڑی تاکید ہے, سلام کی بڑی اہمیت ہے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. اللہ تعالی ہمیں علم نبوت سے, علم قرآن سے, علم حدیث سے, علم شریعت سے تعلق نصیب فرماوے. اللہ تعالی اس میں برکت نصیب کرے. علم بھائی حاصل کرو مگر اتنی بات ہے کہ صحیح ذرائع سے حاصل کرو. علم انٹرنیٹ سے حاصل نہیں کیا جا سکتا, اس کے لیے چین چاہیے, اچھے اوتھینٹک ریلائبل علماء چاہیے. صحیح جگہوں سے تھوڑا علم بھی بہت فائدہ پہنچائے گا اور غلط جگہوں سے بہت زیادہ علم آئے گا وہ خطرناک ہے. اور بڑے خوش نصیب ہیں آپ حضرات کہ جس شہر میں آپ رہتے ہیں یہاں تقریباً اکثر مسجدوں کے اندر قرآن اور حدیث کا درس ہوتا ہے اور علماء کرام درس دیتے ہیں, اس میں بیٹھنے سے انشاءاللہ بہت ترقی ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ.